در عشق مصطفی علم و عمل اصلاح معاشرات فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 16 جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے رجب المرجب کی 16ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کی یہ ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
احمد پور شرقیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو بے زبانوں پر, بے زبان مخلوق پر ظلم کرنے کی عادت پڑ گئی ہو تو اس کو کس طریقے سے منع کیا جائے یا سمجھایا جائے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, یا کوئی شخص یہ چاہے کہ میرا دل نرم ہو جائے, میں رحم دل انسان بن جاؤں, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا اوراد ہے کہ وہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سختی دور فرما دے اور اس کے دل میں رحم دلی اور نرمی آ جائے؟ اس معاملے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو پیار سے سمجھائے اور اس طرح کی روایات اور حکایات سنائی جائے جس میں جانور سے ظلم کرنے کی ممانعت ہے اور اللہ کے عذاب سے اس کو ڈرا جائے. تو اب سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے. مذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہم سمجھا ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. سمجھاتے رہے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس کی سمجھ میں آ ہی جائے گا, اور وہ نہیں بھی سمجھتا تو ہمیں سمجھانے کا ثواب ملتا رہے گا. اور دل میں اصل وہ نرمی پیدا کرنے کے لیے سختی کے اسباب دور کرنے ہوں گے, اور سختی کے اسباب ایک دو نہیں ہیں, کئی ہیں, جن میں یہ کہ گناہ کرنا یہ بھی سختی کا سبب ہے. گناہ کے علاوہ بعض وہ کام کے جو گناہ نہیں ہے پھر بھی وہ سختی کا سبب ہے دل کی, جیسے کہ فضول بات, فضول ہنسنا, بغیر تعجب کے ہنسنا, بغیر بھوک کے کھانا, یہ بھی سختی کے اسباب ہے. اور بھی کئی دل کی سختی کے اسباب کتابوں میں لکھے ہوئے, تو یہ اسباب دور کرنے ہوں گے تب کہیں جا کر دل نرم ہوگا. البتہ یہ اللہ تعالی سے دعا بھی کرتا رہے اور التجائے کرتا رہے کہ وہ دل کو نرم کر دے, تو اللہ کریم مالک مقلب القلوب ہے, دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ دلوں میں نرمی بھی عطا فرما دے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو بندہ یہ کہ صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں رجوع کرے اور اس سے عاجزی کرے، گڑ گڑائے، انشاءاللہ اس سے نرمی کی بھیک بھی عطا ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت، میں محمد عدنان مرزا بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ حق مہر ادا کرنے کے لیے مسئلہ ہے کہ ہم اپنی بیوی سے حق مہر معاف کروا سکتے ہیں، اور آج کل کے دور میں بہت زیادہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ حق مہر ہم دیتے نہیں اپنی بیویوں کو، تو کیا یہ حق تلفی نہیں ہے؟
تو جب معاف سختی سے کروائیں گے، دھمکی دے کر کروائیں گے، اول تو معاف ہوگا کیسے؟ تو اس لیے وہ شرعاً اگر وہ فقیر ہے، بھر ہی نہیں سکتا، تو معافی مانگ لیتا ہے، اور وہ معاف کر دیتی ہے تو معاف تو ہو جائے گا جبکہ وہ معاف کر دے. لیکن بلا اجازت شرعی اس سے معاف کروانا منع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. پانچ وقت نماز میں جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، تو سوال یہ آیا کہ پانچ وقت نماز میں پڑھنے والا وظیفہ یہ ارشاد فرما دیں.
آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ملے گا.
سبحان اللہ.
یہ کہ ہر نماز کے بعد وہ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھے، یا 33 ٹائم اللہ اکبر پڑھے اور ایک بار آخر میں چوتھا کلمہ پڑھ لے. یہ وہ اوراد ہیں جو حدیثوں میں آئے، ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لے. اس کے علاوہ اور بھی کئی اوراد ہیں تو شجر قادریہ میں لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو مدنی پنچسورے میں بھی ملیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ پاک کی رضا چاہنے کی خواہش رکھنا اہل ایمان کا طریقہ ہے. اپنی خوشی پر اللہ پاک کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ الہی میں سر بہ سجود ہونا، اللہ پاک کی رضا کے لیے دوستی کرنا اور اسی کی خاطر دشمنی رکھنا، اور اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرتے رہنے میں ہی نجات ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، رضا الہی کی فکر کیسے بیدار رکھی جائے؟
اس کے لیے بندہ ایسوں کی صحبت اختیار کرے جو اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے، نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے. صحبت کو اصلاح اعمال میں بڑا دخل ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت طالح ترا طالح کنت، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. پھر رضا الہی کی اہمیت پر معلومات حاصل کرے. تو اس سلسلے میں منہاج العابدین کا مطالعہ بھی مفید ہے، مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ بھی فائدہ مند، اور احیاء العلوم کی تو کیا بات ہے. اس طرح مطالعہ کریں گے تصوف کا تو اس میں بھی رضا الہی کے پورے پورے باب ہوتے، چیپٹر ہوتے. تو یہ پڑھنے سے انشاءاللہ رضا الہی کا جذبہ ملے گا. حدیثیں پڑھیں گے، پھر یہ کہ بزرگوں کی حکایات پڑھیں گے تو ذرا دل پہ اثر ہوگا. جب دل پر اثر ہوگا تو رضا الہی پانے کا ذہن بھی بنے گا کہ میں صرف وہی کام کروں جس میں مجھے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو، اور ہر اس کام سے بچوں جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی ہوتی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیر اتاری ہے، میرا تعلق پنجاب ضلع پاکپتن شریف سے ہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عظمت کیسی تھی، اس پر کوئی واقعہ بیان فرما دیجئے۔
ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو سفیان صلح حدیبیہ کے زمانے میں مدینے آئے، اپنی بیٹی سے ملنے گئے اور بستر پر بیٹھنے لگے تو بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر الٹ دیا اور فرمایا یہ اللہ پاک کے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاک بستر ہے اور تم شرک کی وجہ سے ناپاک ہو، اس لیے تم اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ نے اپنے باپ کو بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس کے بعد ابو سفیان ایمان لے آئے تھے اور صحابیت کا شرف پایا تھا، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، مومنوں کی ماں، اور یہ خاندان کہ کیا کہنے کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن صحابیہ اور خود بھی صحابی، بہن صحابیہ بھی اور میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بھی، اور یوں ام المؤمنین۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے والد صاحب، ان کی والدہ امنہ یہ بھی مسلمان ہوئی تھی، تو یہ چاروں حضرات جو تھے یہ مسلمان ہوئے تھے اور چاروں کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد عثمان شوکت بابل شاہ کے نگر سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر دعاؤں کے ساتھ مسنون لکھا ہوتا ہے، یہ بعد کی مسنون دعائیں، پہلے کی مسنون دعائیں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ لفظ مسنون کے کیا معنی ہے؟
مسنون میں سنت ہونا، مسنون دعائیں معنی سنت دعائیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں پڑھی یا پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا تو وہ مسنون دعائیں کہلاتی ہیں، لیکن یہ عوام الناس غالباً ہر دعا کو مسنون بولتی ہوگی، تو ہر دعا مسنون نہیں ہوتی، جس کا ثبوت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو جیسا کہ میں نے عرض کیا تو اس کو مسنون دعا کہا جائے۔ صحابہ سے ثبوت اور مسنون تو وہ بھی ہو جائیں گے، مفتی صاحب مزید اس پر روشنی ڈالیں گے۔
ہو تو جائے گی، لیکن عمومی طور پر جب صحابہ اکرام علیہ رضوان کے لیے سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو پھر وہاں پر وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ فلاں صحابی کی سنت، فلاں صحابی کا طریقہ کار ہے، اور پھر یہ مسنون کے اصل میں کوئی چیز سنت سے کسی چیز کا ثابت ہونا، اس میں پھر علماء کی مختلف تعریفات ہیں، بعض علماء نے جو چیز اجماع کے ذریعے ثابت ہو اس پر بھی مسنون کا اطلاق کیا ہے، لیکن عمومی طور پر جو مسنون کہا جاتا ہے وہ وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔
عوام الناس کو تو خیر پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا مسنون، جیسے انہوں نے پوچھا نا، تو عام طور پر لوگوں کو یہ دعاؤں کو مسنون دعائیں بولتے ہیں۔ اور کتابوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے مسنون دعائیں، پھر اس میں مختلف دعائیں ہوتی ہیں، جو مسنون نہیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام محمد اشفاق رضا اتاری ہے، میرا تعلق عارف والا ضلع پاک پتن شریف پنجاب پاکستان سے ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ یا سیدی حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شوق علم دین کا کوئی واقعہ بیان فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا۔
حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حصول علم میں اتنے مشغول رہتے کہنا تو کھانے پینے کا خیال لیتا اور نہ ہی اور نہ گرد و پیش کی خبر. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اللہ القبی کی قائم کردہ دینی مدرسے میں تقریباً 12-13 سال کی عمر میں زیر تعلیم تھے. ایک دو سلطان محمود غزنوی کا گزر اس مدرسے کے پاس سے ہوا تو وہ اس عظیم درسگاہ میں تشریف لائے. تمام طلبہ ان کی زیارت کے لیے دوڑ پڑے لیکن حضرت سیدنا داتا علی اجمیری مطالعے میں اس قدر منہمک تھے کہ آپ کو سلطان کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی. استاد صاحب نے پکارا، دیکھو علی کون آیا ہے. اب کیا تھا، ایک طرف سلطان محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کم سن طالب علم. عجیب منظر تھا. سلطان محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم پر ایک نظر ڈالی لیکن تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً نظریں جھکا دیں اور مدرس سے کہا، خدا کی قسم یہ بچہ اللہ پاک کی طرف راغب ہے، ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارا یہ وطنی کام تھا جامعہ مدینہ فیضان محبوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبورہ کے اندر فیضان حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوا ہے اور یہاں یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں اور یہ قابل دائی ہے. جن دورے میں ہم نے نیکی کتاب دی تو اس میں ہم نے نام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے نام قبول کیا. ماشاء اللہ انہوں نے نواز مغربی ادا کی اور ان کا پرانا نام کامران تھا. بابا آپ کی والا میں
جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام یہ مدنی قافلے میں تھے فیضان ابن مسعود کے اور وہاں یہ مدنی
محمد نام رکھے اور پکارنے کے لیے جعفر رضا.
سبحان اللہ
ماشاء اللہ مبارک ہو. اللہ کریم ایمان پر ان کو بھی استقامت بخشے، ہم سب کو استقامت بخشے. یہ مدنی قافلے کی بڑی پیاری بہار ہے. یہ 22-23-24 مارچ کو بے شمار مدنی قافلوں نے باب المدینہ اور پاکستان سے دیگر شہروں سے سفر کیے تھے. یہ باب المدینہ کے ایک مدنی قافلے کی غالباً بہار ہے، مدنی بہار ہے.
بے عدد کافلے مسلمان ہو گئے، دیکھو بے عدد کافر مسلمان ہو گئے، دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، دعوت اسلام سے
شیر سے بات کرو. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے گا کہ ہمیں مدینے کا ٹکٹ مل جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت نصیب ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا.
درود شریف کی کثرت کرتے رہے اور دعا بھی کرتے رہے، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب مکان چاہیے تو اس کے لیے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں اور مکان لیتے ہیں، دکان چاہیے تو اس کے لیے بھی رقم جمع کرنی پڑتی ہے، شادیوں کے لیے بھی رقمیں لوگ جمع کرتے ہیں اور دیگر جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے لیے رقم جمع کرنے کا ذہن ہوتا ہے. تو اسی طرح حج کے لیے، عمرے کے لیے، مدینہ پاک کی حاضری کے لیے بھی دوسروں کی جیب پر نظر رکھنے کے بجائے محنت مزدوری کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر لیے جائیں، اور جب پیسے جمع ہو جائیں تو مدینہ 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 کی حاضری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.
کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں.
اس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. سوال ہے کہ کیا اللہ پاک کی رحمت سے مایوسی کفر ہے؟
اس کی صورت ہے، کفر کی بھی صورت ہے اس کی، مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے.
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما ہی نہیں سکتا، تب اس طرح کا اعتقاد ہو جائے تو پھر یہ کفر کی صورت بنتی ہے.
میرا نام حافظ محمد شاہد ہے، میں مروٹ ضلع بہاول نگر پنجاب سے ہوں. یا سیدی، میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حالت احرام میں نکاح فرمایا تھا؟
جی ہاں، ام المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امت مسلمہ کو کئی مسائل کا حل آپ کے ذریعے ملا ہے، جن میں سے ایک مسئلہ حالت احرام میں نکاح کرنے کا بھی. چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آپ سے نکاح فرمایا اس وقت حالت احرام میں تھے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حالت احرام میں نکاح فرمایا. چنانچہ سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ محرم یعنی جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہو اس کو اس حالت میں نکاح کرنے کی شرعاً اجازت ہے، احرام میں نکاح ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. اگر کوئی داڑھی رکھے تو گھر والے کہتے ہیں ابھی داڑھی نہ رکھو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی سے بوڑھے ہو جاؤ گے. گھر والوں کا ایسا کہنا کیسا جواب ارشاد فرما دیجیے.
ہاں، یہ گھر گھر کے مسائل ہیں. تو داڑھی رکھنے سے بندہ بوڑھا تو نہیں ہوتا، بلکہ مرد و عورت کی اس میں شناخت ہو جاتی ہے کہ عورت کی داڑھی نہیں ہوتی، مرد کی داڑھی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ جو داڑھی منڈاتے ہیں وہ عورت سے مشابہت کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے یہ عورت کی نقالی ہے یہ. اور یہ کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، تو یہ بالکل فضول سی بات ہے، کسی کی گارنٹی نہیں ہے کب تک زندہ رہے گا. روزانہ بچے بھی تو فوت ہوتے ہیں نا، چھوٹے لڑکے بھی فوت ہوتے ہیں. شادیوں کی بارات میں سے دولہا کو موت اچک لیتی ہے، تو اس لیے اس کی تو کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ کتنی عمر تک یہ جیے گا. لہذا جب داڑھی نکل آئی، بالغ ہو گیا ہے اور اب داڑھی نکل آئی ہے، تو اس پر رکھنا واجب ہو گیا کہ ایک مٹھی تک یہ داڑھی رکھے، ایک مٹھی سے گھٹانا. جیسے آج کل رواج ہے کہ داڑھی منڈانے کا رواج کم ہو گیا ہے، اب تھوڑی سی رکھتے ہیں. تو یہ داڑھی منڈانا یا تھوڑی سی رکھنا ایک مٹھی سے کم، ایک مٹھی سے بھی کافی کم ہوتی ہے، تو یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو جو بھی حاضرین ناظرین سن رہے ہیں وہ مہربانی کر کے، رجب کا مہینہ ہے، سچی توبہ کریں، نیکیوں کا بیج بونے کا، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، تو اس میں داڑھی کا بھی بیج بو دیں اور داڑھی مبارک سجا لیں پوری. انشاءاللہ دونوں جگہ کی بھلائی حاصل ہوں گی. باقی یہ چھوٹی داڑھی خدا جانے کس فلم میکر نے رکھی جس کی نقل میں اب یہ چھوٹی رکھنے رکھنے لگے ہیں. پہلے منڈا تھے, خیر منڈا نہ بھی گناہ ہی تھا, چھوٹی رکھنا بھی گناہ ہے, تو پوری رکھیں. رکھیں تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی رکھیں. سکرن ضلع نواب شاہ والے بھی رکھیں, یہ بھی داڑھی بڑھائیں,
نیت کریں سارے
سب کو بڑھانی چاہیے. ماشاء اللہ سکرن میں کافی عیسائی بھائی اس وقت جمع ہے, مرحبا بھلے کرے آیا. صلو علی الحبیب.
سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی اڑاتا ہے, سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی اڑاتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. اور داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں,
میں مروڑ ضلع بہاول نگر پنجاب پاکستان سے ہوں. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے, امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح کی رائے رکھتی تھیں؟
غزوہ سورہ سی سے واپسی کے موقع پر منافقوں نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور اس تہمت کا خوب چرچا کیا, جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے حد رنج ہوا. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی. آپ پردہ نشین تو تھیں ہی, ساتھ ہی صاحب فراش بھی ہو گئی, یعنی بستر پر بھی آ گئی, لہذا آپ کو اس تہمت کی بالکل خبر نہ ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی پاک دامنی کا پورا پورا علم و یقین تھا, مگر چونکہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی زوجہ محترمہ کی براءت اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار کیا. اسی سلسلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احوال کے بارے میں دریافت کیا, تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں, خدا کی قسم ہے, تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھی ہی جانتی ہوں. امہات المومنین جو تھیں یہ صحابیات تھیں, یہ آج کل کی عورتوں کی طرح جیلس اور حسد خور اور ایک دوسرے کی برائیاں اور غیبتیں کرنے والیاں نہیں تھیں. تو انہوں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اچھائی بیان کی, یہ ان کی محبتیں تھیں. کاش ہماری سائی بہنیں بھی اس سے درس حاصل کریں. آج تو بہن ایک بہن دوسری بہن کو گوارا نہیں کرتی, پڑوسن پڑوسن کو برداشت نہیں کرتی, ماں بیٹیاں بھی ایک دوسرے کے پیچھے لگی رہتی ہیں، ایک دوسرے کی کٹتی رہتی ہیں بعض اوقات، تو ایسا نہ کیا جائے بلکہ کر بھلا ہو بھلا، اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ بدگمانی جو ہے یہ خود گناہ کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کر لے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا کوئی کفارہ بھی ہے؟
غیبت کرے تو توبہ کر لے، سچی توبہ کرے، اور اگر اس کو پتا چل گیا جس کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی کروانا ہوگا نا، جس کی غیبت کی اس کو اگر پتا چل گیا تو اس سے بھی معاف کروانا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضا تاری ہے. امیر اہل سنت کے آپ کے گھٹنے کا درد ٹھیک ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے پیر کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین.
اچھا میرے لیے دعا کی مدنی منع نے، جزاک اللہ خیرا. چلو آپ نے یاد تو کیا مجھے، بہت بہت شکریہ.
گھٹنے کے درد کا
تو آپ نے دعا کر دی، انشاءاللہ خیر ہے. فاروق اعظم بھی بچوں سے دعا کرواتے تھے مغفرت کی،
انہوں نے
میری مغفرت کے لیے بیٹے دعا کیا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے تو حسن رضا کو بھی سکھایا ہوا ہے، 3 سال کا مدنی منہ ہمارا، تو وہ دعا کرتا ہے جب کہلواتے ہیں تو یا اللہ باپا کو بخش دے، یہ اپنی زبان میں بولتا ہے. ویسے یہ
مدنی قافلوں سے مجھے آج کچھ اطلاع ملی،
فاروق اعظم کی سنت ہے بچوں سے دعا کروانا مغفرت کی.
ماشاءاللہ مدنی قافلے کے مسافر
ابھی آئے گا، ابھی تک پہنچا نہیں ہے
جی. ابھی
امید تو ہے.
مدنی قافلوں کے مسافرین نے دعاؤں کا سلسلہ کیا اور الحمدللہ کچھ نے اپنی کارکردگی بھی دی تھی کہ امیر علیہ سنت کی صحت یابی کے لیے دعائیں بھی ہوئی ہیں اور صلاۃ الحاجات بھی پڑھی ہیں، اور مطلب اس طرح سے کچھ انہوں نے کارکردگی پیش کی.
الحمدللہ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی دعائیں قبول فرما اور مجھے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے. گناہوں کے امراض نے بھی تھکا دیا ہے، اللہ اس بیماری کو بھی دفع فرمائے.
آمین.
اصل بیماری تو گناہوں کی ہے، جسمانی بیماری تو کم زیادہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، ظاہر ہے ایج فیکٹر بھی ہے. اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور اجر بھی عطا فرمائے.
خدا رحمت کی نظر رکھنا، میرے آقا پر حیران، رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت.
سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک بڑے ہی اہم موضوع پر ہمارے ایک فیس بک پیج پر کسی نے توجہ دلائی ہے کہ چغلی جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ہی ناسور بن چکا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے جھگڑے خاندانوں میں آپس میں پیدا کیے جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ چگلی کے دردناک عذاب کے حوالے سے بیان کریں، اور یہ فرمائے کہ یہ جو گناہ ہے یہ معاشرے سے کیسے ختم کیا جا سکے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلی مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
حدیث پاک میں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور بھی بہت اس کی وعیدیں ہیں. اب چغلی ہے کیا یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اور جو یعنی یوں چگلی کو برا بولیں گے لیکن خود چگلی کر رہے ہوتے یہ ان کو احساس نہیں ہوتا کرنے والوں کو. تو کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اس کی مطلب یعنی کہ جس کے سامنے برائی کی گئی نا جس کی وہ برائی اس کو پہنچا دینا. مثلا یہ کہ تمہارے بارے میں فلا یہ کہہ رہا تھا, پتا ہے تم کو, پتا چلا تم کو تو وہ یوں بول رہا تھا. یہ آج کل عام ہے, اور اگر کوئی کسی کی بات پتا چل جائے نا تو یعنی کہ پیٹ چڑھ جاتا ہے. تو دونوں کو لڑوانے کی نیت سے, فساد کروانے کی نیت سے یہ بات پہنچانا, یہ دراصل چگلی کہلاتا ہے. تو یہ ہے تو عام. بہو اور ساس, میاں بیوی, بھائی بہن, ماں بیٹی, ان میں بھی چگلیوں کے ذریعے مسائل تو ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ چگلی سے بچنا چاہیے, اور یہ معاشرے کا ناسور ہے. چگلی بھی, غیبت بھی, جھوٹ, ایک نہیں ہے, ہزار ناسور جماؤ کر سب. علم دین کی کمی کے باعث ایسا ہو رہا ہے. اگر دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کام سب اوڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا بہت سارے گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اسی طرح انشاءاللہ چگلی سے بھی پاک ہوگا انشاءاللہ. آپ سب مل کر دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے رہیں, سنتیں عام کرتے رہیں, اس کی برکت سے انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سر خالی کوڑنے سے نہیں ہوگا, کام کرنے سے ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
محمد چراغ چشتی اتاری جوان اسبق صاحب رافتہ سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے, رسالہ ہے صدقے کا انعام, پیج نمبر 7, ترجمہ کنجل ایمان ہے. کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے. یہ قرض حسن کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں سر رہنمائی فرما دیجیے گا.
قرض حسنہ کی ایک تفسیر تو زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات کے ساتھ کی گئی ہے. نفلی صدقہ کرنا, اپنے محارم پر خرچ کرنا, جن کا نفقہ ہے اس کے اوپر اس کو خرچ کرنا, اور بعض کے نزدیک ہر وہ مال جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے ان تمام کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ عطا فرمائے گا.
قرض حسنہ کے بارے میں ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو قرضہ دو اور پھر بھول جاؤ, جب اس کو دینا ہو تو دے, دے سکے تو دے, ورنہ نہ دینا ہو تو نہ دے. تو یہ ہمارے ہاں قرض حسنہ کی عوامی تعریف تو یہ ہے. حالانکہ ہر قرض ہر اچھا ہی قرض ہے. کسی کو مسلمان کو ایک خیر خواہی کی نیت سے کسی نے قرض دیا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عرفان عباسی عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ انگوٹھی کتنے وزن کی پہننی چاہیے, اور ایک ہی انگوٹھی اگر پہننی چاہیے تو مطلوبہ وزن میں اگر دو انگوٹھیاں ہوں تو کیا دو انگوٹھیاں پہن سکتے ہیں اسی وزن کے اندر جتنے وزن کی ایک انگوٹھی پہنی جاتی ہے؟
چاندی کی ایک انگوٹھی, یہ مرد کے لیے, عورت کے لیے یہ قید نہیں ہے, مرد کے لیے یہ کہ چاندی کی ایک انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو, اور ایک نگ ہونا اس میں ضروری ہے. نگ مانے پتھر ہے یا پلاسٹک کا نگ ہے جو بھی ہے, تو اس کا وزن کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اسی وزن کی دو انگوٹھیاں پہنیں گے تو یہ جائز نہیں ہے, وہی بس ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے. اور یہ بھی سنت اس کو نہیں کہہ سکتے, بچنا بہتر ہے. البتہ جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہو نا اس کے لیے سنت ہے. اب مہر بھی انگوٹھی سے لگتی نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے کہیں کوئی انگوٹھی سے مہر لگاتا ہو. اب تو اسٹیمپ بنی بنائی آتی ہے, وہ لگاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ, سوال ہے کہ ہم اپنے والدین کو نیکی کی دعوت کس طرح دیں؟
ان کی فرما برداری کر کے ان کی فرما برداری کریں گے، ان کے سامنے نظریں نیچی کر کے بات کریں گے، جب یہ آئیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے آگے تعظیمن. تو جب اس طرح کا سلوک کریں گے نا تو بات بھی ان کی آواز سے دھیمی رکھیں گے، ان کے سامنے خوب احترام کریں گے. تو آپ کا یہ احترام کرنا اور ان کا حق ہے کہ آپ ان کا احترام کریں، اولاد کے لیے ماں باپ کا حق ہے کہ اولاد ان کا احترام کرے، تعظیم کرے، ان کا دل خوش کرے، ان کی فرما برداری کرے. تو اس طرح کریں گے تو یہ بہترین نیکی کی دعوت ثابت ہوگی. اب آپ جو بھی کہیں گے آپ کی سنی جائے گی، ورنہ یہ کہ آپ اڑا اڑی کریں گے تو پھر یہ ماں باپ کو اس طرح نیکی کی دعوت تو دی نہیں جا سکتی، نہ ماں باپ کو نہ کسی عام آدمی کو. تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے تو جی جناب لبیک مسکرا مسکرا کر بچھے بچھے جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے شیر ببر ہوتے ہیں اور چیخ کر بات کرتے ہیں، تو کہاں نیکی کی دعوت اثر کرے گی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. امیر سنت سے عرض ہے کہ ابھی تو بالخصوص یہ ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اگر عام طور پر یہ دیکھا جائے کہ جس کو بھی نیکی کے کاموں سے قریب لانا ہے، یعنی جس کو ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انفرادی کوشش کرنا کہتے ہیں، تو اگر ہم اپنے پڑوسی کو نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، یا جو بھی ہم سے ملتے ہیں جن کے جو ہمارے قریب آتے ہیں، ان کو اگر ہم نیکی کے کاموں کے قریب لانا چاہتے ہیں، نمازوں کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ انداز سب جگہ ہی اگر امپلیمنٹ کیا جائے کہ اگر ان کا ادب کیا جائے، ان کے ساتھ ان کو عزت دی جائے، ان کو تھوڑا سا ایک مان دیا جائے، تو یہ بات قبول کروانا اس میں ہمارے لیے آسانی نہیں ہوگی؟
شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر مسلمان کا احترام تو ہے، تو احترام کریں گے نا تو اس پر اثر پڑے گا. جبکہ ہم فضول باتیں اور اس کے ساتھ فری شپ نہیں کریں گے، فری شپ کریں گے نا تو اتنا اثر نہیں پڑے گا. بات بات میں کہہ کے مارتے رہیں گے، ہنستے رہیں گے، کبھی طنز کر دیں گے، کبھی اس کا مذاق اڑا دیں گے، کبھی اس کی سب کے سامنے بے عزتی کر دیں گے، اور پھر بولیں گے یار آپ نماز پڑھا کرو، فجر میں اٹھا کرو، تو وہ لفٹ بھی نہیں کرائے گا. تو اس لیے مان دیں گے تو ہی لفٹ کرائے گا اور اس کے دل میں ہماری بات اترے گی. ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صلو علی الحبیب محمد.
یوٹیوب پہ سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال آیا ہے کہ تجارت کے حوالے سے آسان معلومات کہاں سے حاصل کی جا سکتی؟
بہار شریعت کے 11ویں حصے میں، میرے خیال میں 11ویں حصے میں بزنس کے مسائل ہیں، اور احیاء العلوم کی شاید دوسری جلد میں تجارت کے بہترین مدنی پھول، بہترین. یہ مطالعہ کریں گے، اس پہ حاجی عمران شورا کے نگران نے بڑے بیانات کیے اس پر، تو ان کے بیانات یہ ویب سائٹ پر، دعوت اسلامی ویب سائٹ پر مل سکتے ہیں، تو ان کو تلاش کر کے ان کو سنیں، اللہ کرے گا بہت معلومات ہوں گی انشاءاللہ عزوجل. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ. دارالفتاء اہل سنت کے ہمارے مفتی علی اصغر صاحب کا بھی ایک سلسلہ احکام تجارت،
مسائل یہ اپنے احکام تجارت.
احکام تجارت جو ہے یہ ہر اتوار کو مغرب کے بعد 7:20 پر آج کل جو ٹائم ہے اس کے حساب سے یہ براہ راست جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے مدنی چینل پر. اور باب المدینہ میں جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کو میں ایک اور دعوت بھی دوں گا کہ نگرانی شورا کے بھی اس میں ہمارے یہاں مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے ہر اتوار کو مغرب سے عشاء، تو آپ اس میں بھی ضرور آیا کریں. نگرانی شورا کی غیر موجودگی میں دیگر مبلغین کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ تجارت کے حوالے سے کافی معلومات ہوگی. مدرسۃ المدینہ آن لائن میں تجارت کورس بھی آپ جو ہے وہ آن لائن یہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی داخلہ لے لیجئے، یہ بھی معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے.
سوال کیا گیا ہے کہ کیا پانی میں مکھی یا مچھر مرا ہوا ہو تو اس پانی سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں.
فیس بک پیج پر سوال ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نہروں اور دریاؤں میں پیسے یعنی سکے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مراد پوری ہوئی، ہم نے یہ منت مانی تھی، سکے ڈالتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
اگر واقعی اس طرح سکہ یہ ضائع کر رہے ہیں کہ پھینک دیتے ہیں پانی میں، یہ تو گناہ ہے. مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہے. بعض اوقات یہ کہ وہ بچے تیر رہے ہوتے ہیں پانی میں اور ان پر سکہ پھینکتے ہیں تو بچے بھاگتے ہیں اور پانی میں وہ سکہ پکڑ لیتے ہیں. یہ اور چیز ہے، اس کو ضائع کرنے کے لیے خطرے میں تو ڈالا اس نے، لیکن اس کی نیت یہ ضائع کرنے کی نہیں تھی، یہ بندے کو دینی تھی، تو اس نے یہ وہ ضائع کرنا نہ ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا تفسیر کی کتاب جلالین کو وضو کے بغیر پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں؟
ہاں، تفسیر کی کتاب کو چھو سکتے ہیں بے وضو. البتہ جہاں آیت لکھی ہے، ترجمہ لکھا ہے آیت کا، بے عینی اس جگہ اور بے عینی یعنی ٹھیک اس کے پیچھے، اس کاغذ کے پیچھے نہیں چھو سکتے.
تفسیر دو طرح کی ہوتی ہیں اصل میں. ایک تو تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جو جداگانہ تفسیر ہی کہلاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں تفسیر جلالین آتی ہے جس کو کلام بولتے ہیں، وہ بالکل ایک تفسیر جدا سی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے حاشیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی تفسیر جلالین کو چھونا، یا جیسے تفسیر صراط الجنان ہے اس کو چھونے کا تو وہی حکم ہے جو امیر السنت نے ارشاد فرمایا. ایک تفسیر جو آتی ہے وہ بالکل قرآن پاک کی طرح ہوتی ہے، وہ قرآن پاک ہی کہلاتی ہے. تفسیر جلالین بھی جو بیروت وغیرہ سے چھپتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھیں تو وہ مصحف ہی ہوتا ہے، قرآن پاک ہی ہوتا ہے. اس میں سائڈوں کے اندر صرف تفسیر جلالین لگا دی جاتی ہے، جس طرح خزائن العرفان ہے، نور العرفان ہے. تو اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں.
ضیاء کوٹ سے اویس اسلم اتاری عرض کر رہا ہوں. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا جان عالم نام رکھ سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں.
اللہ کے سوا جو بھی کچھ ہے اس کو عالم کہتے ہیں، تو ان سب کی جان، جان عالم پر کروڑوں سلام. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جان عالم کہا جاتا ہے. اب یہ کہ نام یہاں رکھنے میں مفتی صاحب دیکھو کیا ارشاد فرماتے ہیں.
ویسے بھی اس میں تزکیہ ہے، اور عمومی طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے، اور غالباً مسلمانوں میں یہ رائج بھی نہیں ہے. تزکیہ یعنی اس کے اندر اپنے نفس کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرنا ہے، اپنی بڑائی بیان کرنا ہے، تو ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے.
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہاں کی، کہہ دو جان
اتاری، میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے امیر اہل سنت سے کہ جب ہم کسی کو ارسال ثواب کرتے ہیں، کیا اس مردے کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کس نے ارسال ثواب کیا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں.
جی ہاں، اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور جس کا نام لیا جائے اس کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی سارے مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا. ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، ثواب تو جب بھی پہنچ جائے گا، لیکن یہ کہ ہم اگر کسی کا نام لے گئے نا کہ میری والدہ کو پہنچا، میرے والد صاحب کو پہنچا، تو ان کو خوشی زیادہ ہوگی کہ میرے بیٹے نے مجھے ارسال ثواب کیا. جیسے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا تو سب کے لیے چنا گیا، سب کھا ہی رہے ہوتے ہیں. اب کسی کو کہتے ہو آپ برابر کھانا، ہاں بھائی آپ پیٹ بھر کے کھانا، وہ اقبال بھائی شرمانا نہیں، ذرا اچھی طرح کھانا، تو جس جس کا ہم نام لیں گے تو اس کو خوشی زیادہ ہوگی نا، تو عیسیٰ علیہ ثواب میں بھی نام لیتے ہیں تو خوشی زیادہ ہوتی ہے، میرا ثواب تو سب کو پہنچے گا جبکہ ہم نے سب کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کیا، ساری امت کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کیا تو جو جو ایمان پر رخصت ہوئے ان سب کو پہنچے گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک پیج پر سوال آیا ہے الیاس رضا خان
صلی اللہ تعالی،
یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ماہ کا جو اعتکاف ہے کیا کوئی کورس بھی کروایا جاتا ہے؟ میں ایک ماہ کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں۔
اس میں کورس نہیں، کورسز کروائے جاتے ہیں، نہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کوئی پروپر جس کو بولتے ہیں کورس وہ تو اس میں نہیں ہوتا اس دوران، لیکن یہ کہ مجموعی طور پر بہت کچھ وہاں سیکھنے کو ملتا ہے۔ روزانہ مدنی مذاکرے دو اب تک تو ایک عرصے سے ہو رہے تھے، تو اللہ کرے اس بار بھی ہوں، وہ صحت ساتھ تھے تو انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے ہوں گے، پھر اور نمازیں سکھائی جاتی ہیں، دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، تو آپ ضرور اعتکاف کی سعادت حاصل کریں۔
امیر علیہ سنت نے ابھی جیسے نگرانی شورا کے بیانات کا بھی جو فرمایا اور یہ اسلامی بھائی کے سوال پر مجھے وہ مناظر جو ہے وہ تصور میں آ رہے تھے کہ نگرانی شورا کے فجر کے بعد کے بیانات کے بعد جو ہمارے متکفین کے جو تاثرات ہوتے تھے، اور ایک جو یہاں پر ایک تبدیلی کا ایک جو سما ہوتا ہے، پھر دن بھر میں جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، مدنی مذاکرے، پھر امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری افطاریاں، پھر دعائے افطار کے جو مناظر معاملات، ایک بالکل ایک عجب اور الحمدللہ بڑا روحانی ایک منظر ہوتے ہیں، ماحول بن جاتا ہے۔ تو میں ضرور آج جو جہاں جہاں اجتماعی طور پر جمع ہیں اور فیضان مدینہ میں کثیر اسلام میں بھی موجود ہیں کہ ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کی تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ایک ماہ کے اعتکاف میں میں شامل ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔
تم کو راحت کی نعمت اگر چاہیے، تم کو راحت کی نعمت اگر چاہیے، مدنی
چھ چھ انگلیاں ہیں، میں اس کی انگلیاں کیا اگر کٹوانا چاہوں تو کٹوا سکتا ہوں؟
ہاں مطلب زائد عذر ہے، عذر ہے اور بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، تو کٹوانے کی تو اجازت دیتے ہیں یہ ہمارے علماء۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس میں؟
شرعی حکم یہی ہے کہ اسے کاٹ سکتے ہیں، یعنی یہ جو چھٹی انگلی ہے اس کو کٹوا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔
میرا نام ذوالفقار علی ہے، سوال یہ ہے کہ آپ حضرت صاحب سے پوچھنا ہے، یہ ہے کہ جو درود پڑھتے ہیں صلو علی حبیب، یہ کس حدیث میں ہے یا کن کا طریقہ مبارک ہے، کن کی سنت ہے؟ یہ
قرآن کریم میں صاف حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب وہ کسی نے اردو میں اگر کہا کہ درود شریف پڑھیے، جسے ہمارے یہاں مقررین کہتے ہیں محبت سے جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیے، تو اس میں کیا منع ہے؟ جب قرآن نے فرما دیا کہ درود و سلام پڑھو تو بندہ اپنی زبان میں کہہ لے کہ درود و سلام پڑھو، تو اس طرح وہ مدینہ شریف میں میں نے دیکھا تھا کہ وہ جگہ جگہ بورڈ ہوتے ہیں، جگہ جگہ یا کہیں کہیں صلی علی النبی، ایک تو یہ بورڈ دیکھے تھے میں نے، اور دوسرے جب جھگڑا ہو جاتا حاجیوں میں کہیں تو وہ بولتے ہیں بعض اوقات صلی علی النبی، لڑائی لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو، درود شریف پڑھو. تو بہرحال یہ کہ یہ انداز مجھے پسند آیا، اور مجھے یہ خیال رہ گیا کہ یہ لوگ صلو علی الحبیب بولتے ہیں، صلی علی النبی میں بھول گیا تھا، تو میں نے وہ صلو علی الحبیب کہنے کی ترغیب شاید ایک بار دی تھی میں نے ہفتہ وار اجتماع میں، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں صلو علی الحبیب کہوں اور لوگ صلی اللہ علی محمد کہیں، اور یہ چل پڑا. سنیوں کو تو درود شریف میں مزہ آتا ہے نا، میٹھا میٹھا لگتا ہے درود شریف، اور کیوں نہ میٹھا لگے، ہی میٹھا، شہد سے بھی میٹھا ہے. تو یوں الحمدللہ یہ رائج ہو گیا صلو علی الحبیب، اور اس کا جواب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ صلی اللہ علی محمد ان سے نہیں سنا تھا جواب میں، یہ بس رائج ہو گیا ہمارے یہاں اللہ کی رحمت سے، اور ایک اچھا کام ہے، بدعت حسنہ ہے، اور اس کا ثواب جاری کرنے والے کو ملے گا، اور جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کو جو ثواب ملے گا وہ ثواب جس نے جاری کیا اس کو بھی ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، جس نے یہ نہیں کہ ان کا ثواب میں کٹوتی ہو کر جاری کرنے والے کو ملے گا، کٹوتی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله
فیس بک پیج پر عبداللہ سوال کر رہے ہیں کہ کسی کے اچانک انتقال پر اس کے قریبی عزیز کو بلانے کے لیے کہتے ہیں کہ بہت بیمار ہے، آپ جلدی گھر آ جائیں، جبکہ وہ انتقال کر چکا ہوتا ہے. یہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ قریبی عزیز کو تکلیف نہ ہو، تو ایسا کہنا کیسا
ہے؟ تو جھوٹ یہ، اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایمرجنسی ہے جلدی آ جاؤ، تو ایمرجنسی میں سخت بیمار ہوگا تب بھی ایمرجنسی ہے، فوت ہو گیا تب بھی ساری ایمرجنسی ہی، اس کو کہنے میرج نہیں ہے. تو یہ محتاط جملہ ہے، مگر عوام تو بس یار العوام کل انعام، عوام چوپایوں کی طرح ہے، کوئی بھاسا نہیں سمجھتے، خامہ کا وہ گناہ بھرے جملے یہ بولتے آلٹرنیٹ ہوتا ہے، مگر اس کی طرف یہ اس کو لفٹ نہیں کراتے. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج اس کی موت کی خبر ہم دے رہے ہیں، کل ہماری موت کی خبر مشتعل ہوگی، مرنا تو سب کو ہے، کسی کو موت سے فرار تو ہے ہی نہیں، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے.
نگران شورا
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. نگران شورا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ابھی اعتکاف کے حوالے سے ماشاءاللہ مدنی پور ملے، اور کیا کیا ملے گا تو میں کیا چلے حاضری کال کے ذریعے دے کر عرض کر دوں کہ ایسو ملتان ہمیں ہم مطلب وہ جو بابل پاکستان میں مختلف تنظیمی ہمارے جو تقسیم ہیں تو رضوی ریجن یہ ملتان اور اس کے آس پاس کے مختلف بڑے بڑے شہر ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس بار ماہ رمضان میں یہاں سے شعبہ تعلیم والوں نے ایک ٹرین کی نیت کی ہے، اور باقی جو ریجن کے جو اسلامی بھائی ہیں جامعۃ المدینہ جامعۃ المدینہ والوں نے ایک ٹرین کی نیت کی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ذمہ داران اسلامی بھائی ہیں انہوں نے بھی ایک ٹرین کی نیت کی، تو امید ہے کہ یہ ملتان اور اس کے آس پاس کے مختلف علاقوں سے
ان کی اب تک کی جو نیتیں سامنے آئی ہیں تو انشاءاللہ یہ دو ٹرینیں لا رہے ہیں عالمی مدینہ مکہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کی سعادت پانے کے لیے پورے ماہ کے لیے.
سبحان اللہ.
اس میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے ان کو عرض کیا ہے کہ لانا کس کو ہے, کیونکہ اب رجب المرجب کا یہ مطلب کہ سمجھے کہ اب آخری ایام چل رہے ہیں, تو یعنی آدھا رجب المرجب ختم ہو گیا, تو اب شعبان المعظم میں ان کی ٹکٹیں وغیرہ سب یہ ٹرینیں وغیرہ بک کرانی ہوتی ہیں, چھٹیاں لینی ہوتی ہیں. اس میں عرض کیا ہے کہ مطلب کہ آپ کوشش کیجیے گا کہ کوانٹیٹی کے بجائے کوالٹی کو لائیے. الحمدللہ عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ میں سکھیں سکھانے کا بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ کی کرم رحمت سے تقدیریں بدلتی ہیں عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ میں ارتقاء میں. یوں تو الحمدللہ ملک بھر میں تقریباً 19 مقامات پر پورے ماہ کا ارتکاف ہو رہا ہے. زیادہ مقامات تو رہتا تھا, لیکن اس کو مزید مینیج کرنے کے لیے مبلغین اچھے سے اچھے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس کے لیے ہم نے اس کو ریڈیوس کیا ہے. تعداد اللہ نے چاہ تو پچھلے سال سے زیادہ ہوگی ایک ماہ کے معتکفین کی, لیکن ہم نے ایریا مطلب مساجد اس میں کم کر دی. تو اس میں میری یہی مدنی التجا ہے تمام اسلامی بھائیوں سے کہ آپ جو فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز کا جو سفر فرمائیں, تو اس میں جن جن اسلامی بھائیوں کو آپ اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں گے, تو ان میں جو اصل معیار آپ کو سامنے رکھنا ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس معیار پر امیر سنت کچھ مدنی پھول ایک بار پھر ارشاد فرما دے, تاکہ اس معیار کو سامنے رکھ کر اسلام بھائی تیاری کریں اور اس کے مطابق لائیں. ویسے عالمی مدنی مکہ فیضان مدینہ میں ہمارے پاس جو لمٹ جو گنجائش ہوتی ہے وہ 4500-5000 معتکفین کی ہم گنجائش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ملک اور بیرون ملک سے اسلامی بھائیوں کے آمد کا سلسلہ رہتا ہے, تو اس میں معیار کو ضرور سامنے رکھیے گا. تو میں اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ اگر مناسب خیال فرمائیں تو کچھ معیار بیان فرما دیں کس طرح کی اسلامی بھائیوں کو معتکف کرنے اعتکاف کے لیے لایا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اس میں سلجھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو لانا چاہیے. اب وہ ٹرین کا آپ نے بول دیا نا, اب ان کو ٹرین بھرنی ہے, ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے یہ بزرگوں کو لاتے ہیں, 80-80 سال کے بوڑھے بےچارے فالج کے مریض, اور کوئی بےچارے سمجھتے بھی نہیں ہوتے, سلسلہ چل رہا ہے, یہ بیچ میں سو جائیں گے, غصہ کریں گے, جاڑیں گے, استنجا کھانے پر بھیڑ ہوتی ہے, ادھر لڑائی کر دیں گے, یہ کچھ نہ کچھ ان کے مسائل ہوتے ہیں, تو بےچارے بیمار پڑے ہوتے ہیں, بعد جا کے ہاسپٹل میں بستر سنبھال لیں گے, کلینک بھی ہے نا, تو ایسوں کو تو تکلیف نہ دی جائے. 50 سال یہ سمجھو لمٹ ہے, اس سے نیچے ہو 50 سال سے اوپر عمر نہ ہو, اور پھر اگر کم عمر ہے بھلے جوان بھی ہے بیمار نہ ہو. کینسر کے مریض لے آتے ہیں, اب غریب کو گلے کا کینسر ہے, ہمدردی بالکل اس کی 112% ہمیں ہمدردی اس سے, لیکن اب گلے کا مریض معتکفین میں بیٹھے گا, کھانے کے جب وقت آیا افطار کا سب کھا رہے ہوں گے, یہ شکل دیکھ رہا ہوگا, اب بتائیے دوسرے کھائیں گے کیسے, کہ یہ بےچارا تکلیف میں ہوگا, دوسروں کو ترس آئے گا, اس پر اپنا کھانا ان کا دشوار ہو جائے گا. یا ایسے مریض لے آتے کینسر کے جن کا زخم ہے اور زخم سے بدبو آ رہی ہے, تو مسجد کا داخلہ ویسے ہی حرام ہے کہ جس کے زخم سے یا منہ سے یا کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو. فالج کے مریضوں کو دیکھا ان کو اٹھا لاتے, تو مہربانی کر کے جوان بھی ہو تو ایسا مریض نہ ہو کہ جس سے دوسروں کو بھی پریشانی ہو, خود بھی بےچارا پریشانی میں پڑ جاتا ہوگا, پھر لانے والوں کو کوستا ہوگا, ضد کرتا ہوگا کہ مجھے واپس پہنچاؤ, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا رش ہوگا, یوں ہوگا اور یوں ہوگا. تو اس لیے وہی کوانٹیٹی نہ ہو کوالٹی ہو. پھر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ملاقات نہیں ہوگی رمضان شریف میں خاص کر, یعنی کہ ملاقات کی ترکیب نہیں ہو پاتی, رات بھی چھوٹی ہوتی ہے, وہ مدنی مذاکرہ ختم ہوتا ہے شروع دیر سے ہوتا ہے, تراوی ہوتی ہے, پھر وہ سحری کا بھی وقفہ ہوتا ہے, تو یہ ترکیب بنتی نہیں ہے. تو اس لیے ملاقات کا ذہن تو ویسے بھی سب سے ملاقات تو ویسے بھی نہیں ہوتی, ملاقات کا ذہن لے کر نہ آئے. بچوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں, پھر وہ ضد کرتے ہیں, شور سے لگاتے ہیں, میرے بچے سے ملاقات, میرے بچے سے ملاقات. اب اگر رحم کھا کر بچوں سے ملاقات کر لے آدمی, تو دو بچے سے ملاقات کی نا, تو پھر انہوں نے ڈنکا بجانا کہ ہمارے بچوں سے ملاقات ہو گئی, تو دوسرے دن 10 اور آ گئے تو یہ 12 ہو جائیں گے. پھر بچے جو ہیں یہ مسجد میں پھر کبڈی کھیلیں گے اور ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوں گے, باپ تراویح پڑھ رہا ہے اور پیچھے یہ شور مچا رہے ہوں گے. تو ایسے بچے کے اس کا مسئلہ سن لے کہ ایسا بچہ کہ جس کا غالب گمانے کی پیشاب وغیرہ کر دے گا مسجد میں, تو اس کو تو پیمپر باندھ کر بھی لانا جائز نہیں ہے. اور ایسے بچے کے جن سے جو بتا دیتے ہیں لیکن ہیں بچے اور غالب گمانے کے پیشاب نہیں کرے گا, بتا دیتا ہے, پھر بھی ایسوں کو لانا مکروہ تنزیہ, ناپسندیدہ. اور ایسے بچے جو مسجد میں بھلے بڑے 10 سال کے مگر جب شور مچاتے ہیں مسجد میں, ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور مسجد کا احترام پائمال کریں گے, دوسرے نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے. یہ ہر مسجد میں جہاں جہاں تھوڑا آبادی ہوتی ہے نا, وہاں تراویح میں یہ تقریباً سب کو تجربہ ہوگا کہ بچے کتنا اللہ گلہ کرتے ہیں مسجد میں. تو ایسے شرارتی بچوں کو, شور مچانے والے بچوں کو بھی مسجد میں لانا گناہ ہے, لانے والا گناہگار ہوگا, جبکہ پتا ہے کہ یہ ہمارا میرا بچہ, بچے کو باپ جانتا ہوتا ہے یہ کیسا ہے. جب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ہیں سمجھدار, 8-9 سال کے ہو گئے, اکیلے ہوں گے تو شرافت سے بیٹھے رہیں گے, نماز پڑھیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن 1-2 ہو گئے, ہٹ جاؤ اب ہماری باری ہے, پھر انہوں نے جو مطلب مسجد کو سر پر اٹھانا ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اپنا بچہ بولے, میرا بچہ تو شریف ہے, تو دوسرے کا جب بچہ آتا ہے تو اس کا بھی وہ بھی شریف سمجھ کر لایا ہوتا ہے. اور پھر یہ دونوں شریف جب ملتے ہیں نا, تو پھر جو شرافت کی دھجیاں بکھیرتے ہیں اس کا تجربہ بہت سو کو ہوگا. تو اس نے مہربانی کر کے بچوں کو اپنے ساتھ مت لائیے گا, نہیں تو یہ شور شار کریں گے اور آپ کو پتا ہے پھر بھی لائیں تو گناہگار ہوں گے. اور شور کریں بھی تو فوراً بچے کو یعنی لائیں کیوں, اب بھول میں کوئی لے آیا اور دیکھ رہا ہے کہ بچہ یہ کر رہا ہے تو اس کو روکنا واجب ہے, یا تو اس کو اس طرح سنبھال کر بٹھا لیں یا پھر کہیں بھیج دیں. تو یہ اس سے وہ بھی پریشانی ہوگی, بچہ بچہ ہوتا ہے, اب مدنی مذاکرات اپنا بالکل وہ جا رہا ہے, وہ بہترین اس کا حصہ ہے اور اس میں آپ کو بھی سننے میں مزہ آ رہا ہے, پک پر ہے وہ, اچانک اس نے بولنا ہے ابو ابو بھوک لگی ہے, بچہ بولتا ہے نا بھوک لگی ہے, ابو پانی پینا ہے, اب پلاؤ اس کو پانی اور آپ کے مسائل اور دو چار کے اور کیا مسائل جو بیچارے سن رہے ان کا حال, ابو مجھے وہ پھر وہ پیشاب کے اشارے کرے گا, اگر نہیں لے جاتے تو پھر وہیں کر دے گا, کر بھی دیتے اٹھا لاتے ہیں مسجد میں کرتے گڑبڑے بچے. تو اس لیے مہربانی کر کے بچوں کو نہیں لائیں, پھر نیند آتی ہے ان کو بےچاروں کو, سمجھ تو پڑتی نہیں ہے, جب بچوں کو سمجھ نہیں پڑے تو نیند آئے گی, اب وہاں ان کو سنا اور ان کی خدمت کرو. تو یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, نہ آپ کو سننے اور سمجھ دیں گے, تو مہربانی کر کے اپنے بچوں کو نہ لائیں. یہ سارے سال کے لیے میری مدنی التجائیں ہیں. یہ ابھی پچھلے دنوں بھی بہت سارے مرکز الاولیاء اور کہاں کہاں سے ٹرین نے اکا دکا آئی تھی اور ویسے قافلے آئے تھے, تو بچوں کا بےچارے مانتے ہی نہیں, بچوں کو اٹھا ہی لاتے ہیں. پھر میرے کو وہ پیکج مدنی پیکج ہوتے ہیں ملاقات کے, ان میں آ کے تنگ کرتے رہتے ہیں, ہمارا بچہ وہ کھڑا ہے, ہمارا بچہ یوں کر رہا ہے, ہمارا بچہ رو رہا ہے, اس کو بڑا ملنے کا شوق ہے اور تنگ کرتے رہتے ہیں. اب ان بچوں پر رحم کھاؤ, رحم کھانا بھی چاہیے, تو پھر خود قابل رحم بن جاتے ہیں, پھر اتنے بچے آنے شروع ہو جائیں گے, باب المدینہ کے بھی آنے شروع ہو جائیں گے. اور پھر جو ماحول بناتے ہیں بچے اور جو کبڈیاں کھیلتے ہیں اور ہو کھو کھو اور لنگڑی کھیلتے ہوں گے, بڑی جگہ ہے نا فیضان مدینہ میں تو ویسے ہی. تو اس لیے مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں نہ لائیں. اور ملتان شریف کے تعلق سے میرے جذبات تو کئی بار اظہار کیا ہے کہ وہاں کچھ رف کوالٹیز بھی ہیں, سب نہیں ماشاء اللہ, مدینہ تو اولیاء اولیاء کرام کا شہر ہے, لیکن کچھ رف لوگ بھی ہیں. یہ رف لوگوں کو مت لائیے گا, ورنہ یہ ایسا اللہ گلہ کرتے ہیں, وہاں لڑائی کریں گے, شور مچائیں گے. ملاقات کے اس پہ بھی انہوں نے بیچارے انہیں یہ ملتان والوں کا خاصہ تھا کہ انہوں نے وہ جو بیچارے بنا رہے تھے نا ٹوکن اس پر ایسا اللہ بولا اور ٹائم پورا ہو گیا ہمارا جو بیچاروں کا ہدف تھا وہ پورا ہو گیا ملاقات کا اور مقصد کہ بھائی ان کو دیا جائے گا یہ اعلان ہوا تھا بھاگنا انہوں نے ایسا اللہ گلا کیا کہ بیچاروں کو شاید بھاگنا پڑا تھا ہمارے وہ جو ٹوکن بناتے تھے تو یہ اس طرح بعض لوگ کرتے ہوں گے سب نہیں کرتے اچھے لوگ ہیں ملتان میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا بھی بہت اچھا کام ہے یہاں تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے اسلامی بھائی بھی ہیں علماء بھی کافی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو کوٹھی ہوتی ہے تو واش روم بھی ہوتا ہے تو اب یہ کہ آپ دیکھ لیجئے کوٹھی کوٹھی ہونا چاہیے اور یہ جو دوسرا نام لیا نا اس طرح کے بد اخلاق اسلامی بھائی نہیں آنے چاہیے بھلے ٹرین نہ بھرے آپ پانچ بوگیوں کی ٹرین لے آئیں کیا ضرورت ہے آپ پچیس بوگیوں کی لے آئیں کم بوگیوں کی لائیں کوانٹیٹی نہ ہو کوالٹی ہو یا بس بھر کے لے آئے ایسے سلجھے ہوئے ہو خوف خدا والے کہ بس ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے اٹھا کر لے آئے رف کوالٹی ہے کہ باہر کا کوئی بندہ دیکھنے آئے تو بزن ہو کر چلا جائے کہ اچھا ہم نے تو بڑی تعریف سنی تھی فیضان مدینہ میں تو تڑاک ہو رہا تھا اور آپس میں لڑ رہے تھے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات
امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج ہمارے ایک بہت ہی پرانے مبلغ سید صادق باپو جدہ شریف والے ان کا ابھی آج جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے تو آپ سے عرض ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دیں
انا للہ و انا الیہ راجعون یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ سید صادق باپو کو غری کے رحمت فرما یا اللہ ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کے پھول برسا یا اللہ ان کی قبر تحد نظر وسیع ہو جائے یا اللہ ان کی قبر ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے آباد ہو نور مصطفیٰ کے صدقے روشن ہو بے حساب مغفرت سے مشرف ہوں جنت الفردوس میں انہیں ان کے نانا جان کا پڑوس نصیب ہو ان کے شہزادگان اور سب سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں باپو کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی مدد ملتی جائے باپو ہمارے بہت پرانے کرم فرماتے صادق باپو اور کئی بار جدہ شریف میں ان کے ہاں ان کے گھر پہ رہتا بھی تھا جا کر میں جاتا تھا تو یہ اپنے گھروں پہ ٹھہراتے تھے خدمت کرتے تھے بیچارے اور بہت پرانے دعوت اسلامی کے ایسے محب تھے کہ سمجھو جان لڑا دے اللہ بیچاروں یہ خدمات دعوت اسلامی قبول کرے اور ان کی مغفرت کرے ہمارے بہت یعنی کہ اس دور کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے جدہ شریف کے بالکل نمایاں عیسائی بھائی تھے یعنی کہ پہلی صف کے ایک دور میں اب پھر تو برسوں سے یہ باب المدینہ میں آ گئے اور بیماری بھگتی انہوں نے بیچاروں کو کینسر ہو گیا اور بس بڑی تکلیفیں اٹھائی اللہ بیچاروں کی تکلیفوں کو گناہوں کا کفارہ بنا دے اور ان کی درجات کی ترقی کا باعث بنائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حسن باپو حسین باپو سب صبر کیجئے گا والد صاحب کا بس ٹائم پورا ہو گیا تھا بہنوں کو بھی صبر کی تلقین کیجئے گا میری طرف سے اللہ کرے آپ مدنی چینل پر اس وقت ہوں تو میں سب سے تعزیت کرتا ہوں سب صبر کیجئے گا ابو کے لیے دعا کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے چپکے رہیے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے حاضری ہو مدنی مذاکرے میں حاضری ہو بیچارے بیماری کے عالم میں بھی کبھی کبھی مدنی مذاکرے میں بھی آئے ہیں یہ لیکن پھر جا کر یہ بالکل ہی ٹوٹ گئے ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی تو پھر بیچارے نہیں آ پاتے تھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جمعہ کی ہر ہر گھڑی میں دس دس لاکھ کی مغفرت کی جاتی ہے یہاں گھڑی سے کیا مراد ہے ہر گھنٹہ یا ہر منٹ
جو فیضان جمعہ کے اندر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نجات نشان ہے، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ جو 10 لاکھ والی ہے وہ رمضان کے جمعہ کے لیے ہے، یہاں پر جو ہر جمعے کے لیے ہے وہ 6 لاکھ والی روایت۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
شرح الصدور میں ہے، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ سے نہ ڈرتا تھا۔ یا اللہ، جو کوئی رسالہ قبر کا امتحان کے 26 صفحات پڑھ یا سن لے اسے قبر کے امتحان میں کامیاب فرما، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چرن کے ناظرین، یہ ہفتہ وار رسالہ جو امیر علیہ سنت پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، اور الحمدللہ کثیر عاشقان رسول یہ امیر علیہ سنت کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے امیر علیہ سنت کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے یہ رسالہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھواتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سنواتے بھی ہیں، اور پھر اس کی کارکردگی بھی بھیجتے ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد، جو گزشتہ ہفتے رسالہ اعلان ہوا تھا سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات، تو ملک بھر میں یعنی پاکستان میں سننے والوں کی، پڑھنے والوں کی تعداد 519,238 519,238، اور پاکستان میں اسلامی بہنوں کی جو کارکردگی ہمیں ملی وہ 405,435 4,05,435، اوورسیز کے اسلامی بھائیوں کی تعداد 33,897 اور اوورسیز اسلامی بہنوں کی تعداد 47,614۔ تو یوں دنیا بھر سے جو اس پچھلے ہفتے کی رسالے کی کارکردگی ہمیں ملی وہ ہے 10,06,184 10,06,184، یعنی 11 لاکھ کا امیر علیہ سنت نے ہدف ارشاد فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ گزشتہ ہفتے ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے ترغیب دلائی تھی، پھر پورا ہفتہ اس کی کچھ تحریک چلی، الحمدللہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اگر ہو سکے یہ جو رسالہ ہے قبر کا امتحان، بہت ہی اہم، بہت ہی پیارا رسالہ ہے، بہت ہی رقت بھرا رسالہ ہے، تو اس رسالے کو پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں۔ بولتا رسالہ بھی موجود ہے، اس رسالے کو حاصل کیجئے، کچھ اسلامیوں کو جمع کر کے سنا دیجئے، سب کی کارکردگی بنا کر اپنے ذمہ داران کو پیش کیجئے۔ نیت کریں سب مل کر کہ انشاءاللہ یہ جو رسالہ ہے اس میں ہم امیر السنت کے دیے ہوئے ہدف 11 لاکھ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور مددگار پیدا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم۔ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، بلکہ اے کریم ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ، عبادت کا مہینہ جاری ہے، تجھے نیک بندوں کی عبادتوں کا واسطہ، ماہ رجب کے روزے رکھنے والوں کے ان روزوں کا واسطہ، تلاوت قرآن کرنے والوں کا واسطہ، رات بھر نوافل پڑھنے والوں کا واسطہ، ذکر و درود کرنے والوں کا واسطہ، صدقہ و خیرات کرنے والوں کا واسطہ، علم دین حاصل کرنے والوں کا واسطہ، علم دین سکھانے والوں کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کو بھی نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، گناہوں سے ہمیں سچی نفرت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی نصیب فرما، عزت نصیب فرما، میدان قیامت کی ذلت و رسوائی سے بھی بچانا۔ یا اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نگاہی، بد کلامی، دل آزاری، بیجا غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، دل آزاری کرنے سے ہم سب کو بچا لے، اپنی پسند کا ہمیں بندہ بنا لے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، کسی حادثے کے سبب آئی سی یو میں ہیں، اے اللہ ان سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی ناچاکیاں دور ہو جائیں، آپس کی لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، محبتیں، پیار، الفتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں لڑائیاں ہیں امن و امان عطا فرما، محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جو رشتوں کی رکاوٹوں کا شکار ہیں ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ جو حج کرنا چاہتے ہیں انہیں حاجی بنا دے، جو مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھا، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ یا اللہ ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارے شہر میں رہنے والے عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت کی خیر فرما، سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
خلقتا
مجبور کی ہو الہی۔
اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اور یہ دعا بھی پڑھ لیں کہ جو یہ دعا تین مرتبہ پڑھے تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر
نور کی برسات ہو
مرشد کی آل پر
نور کی برسات ہو
مولا یا
بالغرب